پڑھ ہو آئے حضرت رافعی بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے دو چچاؤں نے بیان فرمایا، ایک نام تو پیچھے گزر گیا روایت میں، زہیر ابن رافع، دوسرے چچا کون؟ تو ایک قول یہ ہے کہ دوسرے چچا کا نام مظاہر ابن رافع، دوسرا قول یہ ہے کہ مہیر ابن رافع، تیسرا قول یہ کہ نام یقینی طور پر معلوم نہیں، یہ ان کے چچا جان ہوتے ہیں، تو اپنے دو دو چچاؤں سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ زمینوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کیا شرط ہوتی تھی؟ کہ جو سبزی نہروں پر اگے گی یا کوئی خاص متعین مقدار پیداوار کی، جس کو وہ استثنا کر لیا کرتے تھے، جس کو وہ مستثنا کر لیا کرتے تھے، مثلاً یہ کہ کل پیداوار کا ایک ثلث یا کل پیداوار کا 20 کوینٹل یا 50 کلو، اس طریقے سے زمین کے مالک کے واسطے، تو کا زمین کرائے پر دیتے تھے اور کرایہ یہ طے کرتے تھے کہ نہروں پر نالیوں پر جو اگتا ہے وہ، یا یہ کہ جو ہے کوئی خاص مقدار متعین کر لیتے تھے اور وہ مقدار زمین کے مالک کو مل جاتی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرمایا کہ آئندہ ایسے معاملات مت کیا کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو، فکیف ہی بالدینار والدرہم، اگر زمین کو دینار اور درہم کے بدلے میں کرائے پر دے وے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فقال رافع، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیس بہا بأس بالدینار والدرہم، دینار اور درہم کے بدلے میں زمین کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نقد روپیے یا نقد سونا چاندی کے بدلے میں اگر زمین کو کرایے کے اوپر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہاں حدیث پوری ہو گئی۔ اب آگے جو جملہ ہے نا، وہ سند کے اندر جو راوی ہے نا، حضرت لیس پیچھے بھی ان کا تعارف گزرا تھا، لیث ابن سعد المصری رحمہ اللہ تعالی، قاہرہ میں قندرہ میں ان کا مزار ہے، اور مغرب کی نماز میں نے ان کی مسجد میں پڑھی ہے. وَكَأَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، یہ اب لیث ابن سعد کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جس سے منع کیا گیا اس میں غور کرے، سمجھ والے جو حلال اور حرام کی سمجھ رکھتے ہیں، تو وہ خود کہیں گے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے. تو امام لیث ابن سعد مصری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فہم والے لوگ یعنی فقہائے کرام اگر غور کریں گے، جن کو اللہ نے حلال حرام کے احکام کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو وہ خود یہ کہیں گے کہ اس طرح کی شکل جائز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ لما فیہ من المخاطرتی، اس کے اندر ضرر کا امکان ہے، خطرات لگے ہوئے ہیں، ہلاکت لگی ہوئی ہے. بتلایا گیا تھا آپ کو کیا خطرہ، کیا ہلاکت، کہ ہو سکتا ہے کہ صرف پانی کی نالیوں پر ہی گلہ ہوگا، باقی پورے کھیت میں گلہ نہیں ہوگا، یا نالی پر نہیں ہوگا اور پورے کھیت کے اندر ہوگا. یہ خطرہ ہے. یا جتنی مقدار طے کی گئی تھی 20 کوینٹل زمین والے کو، تو پورے کھیت میں صرف 20 کوینٹل ہی نکلے اور زیادہ نکلا ہی نہیں، تو 20 کوینٹل تو زمین والا لے لے گا، مزارع کی محنت بیکار جائے گی. اب یہ جو جملہ آیا نے کن کے ذریعے سے، تو اس جملے کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے، وکأن سے. اسی لیے امام بخاری غلط فہمی کو زائل کرنے کے لیے فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل فرماتے ہیں، منہا ہونا قول اللیثی، وکأن سے امام سعد کا قول ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے اسی لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کو حدیث مت سمجھ لینا، یہ تو امام لیث بن سعد کا قول ہے. دیکھو یہ لوگ کتنے محتاط تھے کہ ذرہ برابر بھی خطرہ لگتا کہ حدیث شریف کے اندر گہرے حدیث شامل ہونے کا خطرہ ہو جائے تو فوراً وضاحت کر دیتے تھے. جی بابن، کوئی عنوان نہیں لگایا امام نے، تو ایسے موقع پر بہت اچھی تدبیر یہ ہے کہ باب سابق سے فصل قرار دے دو. سابقہ باب کی یہ فصل ہے. یہاں امام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس باب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرنا یہ دلچسپی کا سامان ہے، اس میں لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوا کرتی ہے، یعنی مزہ آتا ہے، انجوائے ہوتا ہے کھیتی باڑی کے اندر. ویسے آپ کو معلوم ہے لیکن میں تکرار کر لیتا ہوں کہ جس میں اناج یعنی چاول، گیہوں، جوار، باجرہ، مکائی وغیرہ لگتی ہے اناج، اس کو کھیت کہتے ہیں، اور جس کے اندر انار، آم، چیکو، موسمی، سندرے، داڑم، پپیتے، ناریل یہ سب لگے، اس کو باڑی کہا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اور دونوں چیز انسان کی دلچسپی کی چیز ہے. جن کو کھیتی میں دلچسپی ہوتی ہے ان کو پھر کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے کہ روزانہ فریش ایئر کھاؤ کھیتوں میں جا کر کے. شہر میں کہاں تازی ہوا ملے گی, کھیت میں تازی ہوا ملے گی. اپنا کھیت ہو, اپنی مرضی کی سبزی اگاؤ اور تازہ تازہ ویجیٹیبلس کھاؤ, شاندار پیور جو ہے غلہ کھاؤ. یہ بڑی دلچسپی کی چیز ہے. اور آدمی کو جس چیز کی دلچسپی ہوتی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا ہے جنت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے امام نے جنت میں بھی کھیتی ملے گی اس کا یقین دلانے کے لیے باپ قائم کیا ہے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بات بیان فرما رہے تھے اور حضور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا شخص بیٹھا ہوا ہے. حضور کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک جنتی آدمی جنت میں اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت مانگے گا کہ اللہ جنت میں مجھے کھیت یاد آ رہا ہے, مجھے کھیتی کرنے کی اجازت دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الست فیما شئت, تُنہیں جو چاہا وہ نعمت ملی کہ نہیں ملی, کہ یہاں بھی کھیتی کرنے کا ہوتا ہے کہ جو چاہے وہ نعمت تو ملی پھر کھیتی کرنے کا تجھے دل ہو رہا ہے. قال بلا, کہے گا اللہ کھیتی کرنا ہے مجھے بہت یاد آتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کھیتی کروں. تو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی, لیکن کیسے کھیتی ہوگی؟ فبزر, وہ بیج ڈالے گا, پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگ گیا. فبادرت طرف نباتہ, دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پودا اگ گیا, پلک جھپک میں پودا اگ گیا. واستواؤہ, اور پورا پودا غلہ بڑا بھی ہو گیا. واستحصادہ, اور وہ کھیتی کاٹ کے لے بھی آیا. فکان امثال الجبال, اور پیداوار ڈھیر کے مانند ہو گئی, پہاڑ کے مانند ہو گئی. یعنی جنت میں اللہ تعالی بندے کی یہ چاہت بھی پوری فرمائیں گے, لیکن وہاں سارے کام آنن فانن ہو گئے. بیج ڈالا, پودا اگا, غلہ لگ گیا, کھیتی کٹی اور غلے کا ڈھیر لگ گیا. جیسے دوسری روایت میں ہے کہ آدمی جنت میں بچوں کی بھی آرزو کرے گا کہ اللہ بچے ہوئے تو کتنا اچھا, تو پھر اچانک سب ہو جائے گا, حمل, ولادت, بچہ بڑا بھی ہو گیا, آنن فانن سب ہو جائے گا, ساری آرزویں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم کے بیٹے لے جا, تجھے کھیتی کرنے کا بہت شوق تھا نا, لے آ گیا تیرا غلہ. اس لیے کہ تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی, تجھے جنت میں آ کے بھی کھیتی کا دل ہوا, تو تو یہاں لے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. فقال العرابی, وہ عرابی اطمینان سے حدیث سن رہا ہے, اور حدیث سن کے کیا کہہ رہا ہے, اللہ پاک کی قسم جنت میں کھیتی کی آرزو کرنے والا کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا؟ حضور, کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا, اس لیے کہ ان لوگوں کو کھیتی کی بہت فکر ہے, وہی سب کھیتی والے ہیں. جیسے کوئی آدمی دسترخوان پر بیٹھے, بریانی بھی ہے, قورمہ بھی ہے, قسم قسم کے سلاد بھی ہے, جوس بھی ایک سے ایک ہے, اور پیزا بھی ہے, برگر بھی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچار لاؤ, تو سمجھ جانے کا کوئی نواپور کا ہی ہوگا وہ اچار منگوا رہا ہے, فوراً سمجھ جانے کا. تو یہ لوگ جو ہیں نا, ان کے یہاں اچار کوئی جماتے جاتی ہے نا چلے کی چار مہینے کی, تو مقدار گن کے جماعت کے سامان میں پہلے اچار بھرتے ہیں, پھر چار مہینے کی جماعت میں نصرت میں جاتے ہیں نا دو مہینے بعد, تو نصرت میں جانے والے بھی اچار ہی لے کے جاتے ہیں. اس قدر یہ لوگ اچار کے چاٹے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے سنا اچار کے کنویں؟ نواپور میں اچار کے کنویں بھی ہیں, باقاعدہ بڑے بڑے کنویں ہیں اور اس میں اچار بنایا جاتا ہے, ایسی ایک قوم ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے سنا تو کہا یقیناً یہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا. جیسے کہ اپنے یہاں کوئی یوں کہے گئے مجھے ناشتے میں وڑا پاؤں کھانا ہے, تو سمجھ جانے کا یہ والساڑ کا ہوگا یا والساڑ کے اطراف کا, کہ اس کو وڑا پاؤں یاد آتا ہے اس طریقے سے. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ, ہم تو کھیتی والے نہیں ہیں, یہ کوئی انصاری ہوگا یا کوئی قریشی ہوگا. بس یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور حضور مسکرا دیے. بہرحال جنت میں کھیتی بھی ہوگی بھائی, اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مرتبہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہو رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہا ہے مولانا بیڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی, بیڑی ملے گی, لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, سنگائے گا تھا بیڑی تو ملے گی, سنگھانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. چلو درخت لگانے کی فضیلت کے بیان کے اندر, درخت بونے کی فضیلت کے بیان کے اندر, تو بہت سے یو پی کے علماء گجرات والوں کو یوں کہتے ہیں کہ گجراتی لوگ جنت میں بھی جائیں گے نا تو اول نعمت تو مچھلی کے کباب ہو تو لازماً کھانا ہے, بخاری میں تین جگہ روایت ہے, لیکن اس کے بعد یہ قوم پہلے ہی کڑی کھچڑی منگوائے گی. گجراتی قوم اول نعمت تو مچھلی کے کباب لازماً کھائیں گے, کہ پھر کہیں گے کڑی کھچڑی لاؤ, ہم کو اس کے بغیر نہیں چلے گا. تو بابو ماجا افل گھر سی, کہ یہ جو ہے درخت لگانے کے بیان میں باب ہے. جی یہاں گرس بول کے یاد رکھو, سبزی ترکاری کے پودے لگانا مراد ہے, اس لیے کہ سبزیوں کے درخت نہیں ہوتے ہیں, پودے ہوا کرتے ہیں. تو گرس بمانا پودے ہیں سبزیوں کے, اور وہ چھوٹے چھوٹے عام متن ہوا کرتے ہیں. جی حباد, یہ روایت ایسے کتاب الجمعہ میں تفصیل سے ہے. حویثہ جس کی شکل ہماری یہاں کھچڑا یا حلیم، یہ گوشت سے بھی بنتا ہے اور سبزی سے بھی بنتا ہے، اور سبزیوں کا حلیم کھچڑا بھی بڑا مقوی ہوتا ہے اور بڑا لذیذ ہوا کرتا ہے. تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک بڑی بوڑھی، ایک بڑی بھی عورت تھی، بڑی خدمت گزار تھی، وہ ہر جمعہ کو چکندر کا حلیم بناتی تھی. اور چکندر کا حلیم کیسے بنائیں گے؟ ہمارے یہاں کھچڑا حلیم بنانے کے لیے خاص قسم کے گیہوں استعمال ہوتے ہیں، چھڑیلے گیہوں کہتے اس کو ہمارے یہاں، اور جو ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے، کچھ دالیں ٹوٹی ہوئی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارا مٹیریل تو وہی، لیکن گوشت کے بجائے چکندر کے ٹکڑے ڈال دیے جائے تو بہت عمدہ اور ہیلتھی فوڈ تیار ہوتا ہے. تو کا ایک بڑی اماں تھی، وہ پانی کی نالیوں کے اوپر چکندر لگاتی تھی، جمعہ کا دن ہوتا اپنے ہاتھ سے چکندر توڑتی، توڑ کر کے اس میں جو وغیرہ ڈال کر کے شاندار اس کا حویثہ، شاندار اس کا حلیم بنا دی تھی. اور جب ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو وہ ہم کو کھلاتی تھی. بس وہ ہمارا جمعہ کے دن کا خوشی کا بڑا موقع ہوتا تھا کہ جمعہ کو اس بڑی بی کے یہاں چکندر کی حلیم کھانے کو ہم کو ملا کرتی تھی. بس ترجمۃ الباب تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکندر کے پودے لگاتی، پھر وہ توڑ کر کے کھلاتی. تو پودے لگانا یہ ترجمۃ الباب ہو گیا. حضرت سہل بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم جمعہ کے دن کے بارے میں بڑے خوش ہوتے تھے. ہمارے یہاں ایک بڑی خالہ تھی جو چکندر کی جڑوں سے اکھاڑ کے لاتی تھی، جو ہم پانی کی نہروں پر بویا کرتے تھے، اور پانی کی نہروں کے کنارے پر جو چکندر ہوگا وہ پانی مسلسل ملنے کی وجہ سے بہترین بڑا بڑا، پھر اس کو ہانڈی میں ڈالتی اور اس میں جو کے دانے ڈالتی. پھر یعقوب راوی جو ہے، یعقوب ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ یوں بھی کہا کہ اس میں چربی یا چربی کا گھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی چیز اس طرح کی روحانیات ملائی نہیں جاتی تھی. سو جب ہم جمعہ پڑھتے تو اس بڑی خالہ کی ملاقات کرتے، وہ ہمارے سامنے وہ چکندر اور جو کا بنا ہوا حلیم حویثہ پیش کرتی، اور ہم جمعہ کے دن اس کی وجہ سے بہت خوش ہوتے تھے کہ آج ہم کو چکندر کی حویثہ ملے گا، حلیم ملے گی. اور ہم جمعہ کے دن کا کھانا اور جمعہ کے دن کا قیلولہ جمعہ کے بعد ہی کرتے تھے، اس لیے کہ جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری وغیرہ کا شغل ہوتا تھا، اس لیے کھانا بھی نماز کے بعد اور قیلولہ بھی نماز کے بعد. یہ آداب جمعہ میں سے ہو گیا کہ کھانا بھی جمعہ بعد کھاؤ اور جو ہے قیلولہ بھی جمعہ بعد کرو. اسی لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں خطبے میں اما بعد کھانا جمعہ بعد، اس طریقے سے. تو یہ آداب طعام میں سے ہیں جمعہ کے. جی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جمعہ کو ایسی کوئی نئی چیز پکانی چاہیے، یہ بھی ثابت ہو گیا. جی، اللہ جانے بعض علاقوں میں جمعہ کو دال چاول کہاں سے گھس گئے ہیں. جس کو بھی پوچھے جمعہ کو کیا بنایا تھا کہ دال چاول، یعنی کوئی نس نازل ہوئی ہے. جی، واللہ الموعد کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہونے والا ہے. جو لوگ مجھ پر یہ لگاتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کا حساب ہونے والا ہے, جو میرے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں کہ میں بے بنیاد حدیثیں بیان کرتا ہوں تو قیامت کے دن حساب ہوگا. دوسرا مطلب کیا, اگر جو ابو ہریرہ میں نے غلط حدیثیں بیان کی تو مجھے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. روایت کتاب العلم تفصیل سے گزری ہے. چلو بس یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت ان لفظوں کو ہے, گرچہ یہاں صراحت نہیں ہے, کتاب العلم میں آپ نے صراحت پڑھی ہے. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ أَمْوَالُ أَمْوَالِهِمْ کہ میرے انصاری بھائیوں کو اپنی کھیتی باڑی کے کام کاج میں مشغولی رہتی تھی. تو انصار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت. یہاں صراحتن نہیں, اس روایت کے دوسرے طریق میں صراحت موجود ہے. چلو یعنی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے مجھے ڈر لگا ہوا ہے. کتمان علم کے وبال کو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا, اسی لیے جتنی حدیثیں میں نے حضور سے سنی سب بیان کر دیتا ہوں. اگر کتمان علم کی وعید کا خطرہ نہ ہوتا تو میں حدیثیں چھپاتا. جی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کہ جو لوگ علم کو چھپائیں گے ان پر لعنت ہے بھائی لعنت. یہی چیز آپ کے لیے بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد پڑھانا ہے, پڑھنے کے بعد علم کو چھپا کے بیٹھنا نہیں ہے. ورنہ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, لعنت بڑی خطرناک چیز ہے. پھر ایسے لوگوں کی توبہ بھی کب قبول ہوگی؟ پڑھو آگے آیت میں, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. جب تک علم کی اشاعت نہیں کرو گے وہاں تک توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. الا الذین تابوا واصلحوا, اپنے احوال ٹھیک رکھو دین پر, یہ ہے واصلحوا. یعنی کہ مولوی بننے کے بعد ایسے ہو گئے داڑھی کتروانے لگے, لباس بھی اسلامی ختم ہو گیا, نمازوں کا اہتمام بھی نہیں, معاملات میں بھی بے دینی نہیں. واصلہ ہو, آپ کی ہر چیز دین کے مطابق ہو. وبین, جب تک دین کی اشاعت نہیں کرو گے وہاں تک توبہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے یہ تو طے کر کے ہی جانا ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہے ہمیشہ, دوسرے کاروبار کو مغلوب ترین رکھنا ہے اور غالب ترین دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے. جی اب یہاں جو ہے بارات اختتام کیا ہوگا تو کتمان علم کا جو وبال ہے یعنی کامل وبال ہے وہ آخرت کے اندر بھگتنا پڑے گا. یعنی موت کے بعد کی زندگی کے اندر کتمان علم کا وبال بھگتنا پڑے گا. یہ ہے برات اختتام کہ موت کی یاد جو ہے تازہ ہو رہی ہے کہ اگر زندگی کے اندر تم نے دین کی اشاعت نہیں کی تو موت کے بعد آخرت کے اندر کتمان علم کا وبال بھگتنا پڑے گا. اس طریقے سے موت اور آخرت کی یاد پر امام نے اس کتاب کو مکمل فرمایا. یہ برات اختتام ہو گیا. جی ابواب الاستسقاء. وتر کے بعد ہے, وتر کی نماز کے بعد ہے. ابواب الاستسقاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الاستسقاء. گناہ جو ہے یہ بارش رکنے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے.